الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو فرقان یعنی حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تقوی کے فوائد و ثمرات۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پہلے تقوی کی تعریف مختصراً بیان کی جائے گی، اس کے بعد تقوی کے جو دنیاوی فوائد و ثمرات ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور پھر جو اس کے اخروی فوائد و ثمرات آخر میں ہمارے سامنے آئیں گے ان کا ذکر ہوگا۔ تقوی کے لغوی اور لفظی معنی بچنے کے ہیں، اور بچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ ساری زندگی گامزن رہنا، اور اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تقوی درحقیقت دل کی اس استعداد کا نام ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن گناہ سے بچتا ہے اور اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھے اور ان کے تقاضوں سے کبھی غافل نہ ہو۔ یہ بڑی جامع تعریف ہے تقویٰ کی، کہ دل کی وہ کیفیت جو انسان کو ہمیشہ اس بات پہ آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھے اور کبھی ان کے تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم پر بے حد و حساب احسانات کیے ہیں، اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنا اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ ہے تقویٰ کا مفہوم۔ اسی بات کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ عبی، یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کبھی آپ نے کسی ایسے راستے پہ سفر کیا ہے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوں اور درمیان میں سے آپ نے گزرنا ہو تو آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں وہاں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس یہی تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ یہ ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دائیں بائیں اس صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے جو خواہشات نفس، جو ترغیبات، جو ترہیبات، اور جو دنیا کا حسن و جمال اور جو دنیا کی کشش ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس صراط مستقیم پر چلتا رہے اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ جائے۔ تو یہ کیفیت انسان کو تقویٰ کے زادِ راہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زادِ راہ ساتھ لے لو اور بہترین زادِ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ ہی وہ زادِ راہ ہے جسے ساتھ لے کر ہم اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ جس کو ہم عموماً خوف خدا کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کی بنیاد پہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہے کہ اللہ جو محبوب ہے تو ہم اس کی نافرمانی سے اس لیے بچتے ہیں کہ کہیں محبوب اس نافرمانی کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے اس کے محبت کی وجہ سے ہم اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آدمی اس رب کی نافرمانی سے بچے، اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آدمی اس کی اطاعت کرے۔ تو تقویٰ کا مفہوم جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے خوف سے اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کی جائے۔ یہ تقویٰ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دنیا اور آخرت میں کیا ثمرات اہل تقویٰ کو حاصل ہوتے ہیں، یہ ہے آج کا اصل موضوع۔ آیت مبارکہ جو سورہ انفال سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کن کن انعامات سے نوازے گا، یجعل لکم فرقانا، سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں عطا کرے گا وہ فرقان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، ویغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان ہر وہ چیز ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو۔ اس بنیاد کے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، وانزل الفرقان، اور ہم نے فرقان نازل کی۔ فرقان کے لفظی معنی دلیل کے بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس میں بہترین نشانیاں بھی ہیں اور فرقان بھی ہے، یعنی وہ کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان جو تمیز ہوتی ہے، یہ جس تقویٰ کی بنیاد پہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو اس طریقے سے ملا دیا جاتا ہے کہ آدمی کو یہ پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ کام بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ انجام دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا ملتا ہے، لم تلبسون الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا ڈالتے ہو، اور دوسروں کے لیے اس بات کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہم اس بات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو اس طریقے سے ملانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگ ان کے درمیان تمیز نہ کر سکیں۔ مثلا جھوٹ اتنا زیادہ بولا جائے لیکن لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے حرام کی مختلف اقسام ایسی ہیں جن کو قرآن نے صریحاً حرام قرار دیا، اور ان میں سے سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شدت کے ساتھ اس کی مذمت قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ کسی اور گناہ پر اللہ تبارک و تعالی کا غیظ و غضب اس طرح نہیں برکتا جس طریقے سے سود خوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سودی معاملات اور اس کے لین دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو خدا اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے اس سود کو مختلف ہیلوں بانوں سے اس طریقے سے کھانا اور کھلانا شروع کر دیا کہ بعض لوگوں کے لیے یہ پہچان مشکل ہو گئی ہے کہ کیا یہ واقعی سود ہے یا نہیں. اس طرح سے اور بھی چیزوں کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں, رشوت ہے اور بہت سارے معاملات ہیں الہادل قیاس کہ حق اور باطل کے ساتھ کو اس طریقے سے جو ہے گڑمڑ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں, خوف خدا ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ کسوٹی عطا کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں. اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے حق اور باطل کے درمیان ایک آدمی تمیز کر سکے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف دعا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور پھر اس کے اتباع کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما, وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, اور باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس سے ہمیں دور بھی رکھ. ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس جس دور فتن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ جب حق اور باطل کو, سچ اور جھوٹ کو, غلط اور صحیح کو, حلال و حرام کو باہم خلط ملط کر کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے درمیان تمیز اور پہچان نہ کر سکیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ یہ دعا پورے شعور کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ان پہ یہ ہوتا ہے کہ یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہیں ایسی چیز عطا کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکو. اس تقوی کے نتیجے میں دوسری جو اللہ تعالیٰ نے جہاں چیز ذکر کی ہے وہی ہے کہ ویکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا, تو گناہوں کی بخشش, ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. تو گناہوں کی بخشش اصل ہوتی ہے تقوی کے ذریعے سے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی کے دل کے اندر خوف خدا, تقوی, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی گناہوں سے بچنے لگتا ہے, تو گویا کہ اس کو گناہ سے نجات مل گئی, اور پھر اسے جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں, تو اس صورت میں اس سے جو کوئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں, تو وہ ان نیکیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے اس کو معاف کر دیتا ہے. تو گویا اس تقوی کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور گناہوں سے نجات مل جاتی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے ہیں. تو گویا کہ اللہ کا فضل اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے. اس کا ایک اور نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی میں, جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, وہ یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. دیکھیں یہاں مخاطب اہل ایمان ہیں, ان سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آمنوا برسولہ, اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر, یؤتکم کفلین من رحمتہ, تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائیں گے, دورا اجر اللہ تبارک والا تمہیں عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہیں وہ روشنی عطا فرمائیں گے, وہ نور تمہیں دیں گے, تَمْشُونَ بِهِ, جس کے ذریعے سے تم دنیا میں راستے کو پوری طرح روشن پا سکو گے. یعنی اس دنیا میں جس صراط مستقیم پر تم نے چلنا ہے وہ راستہ تمہارے لیے بالکل روشن اور واضح ہو جائے گا, تقوی کی روش اختیار کرنے کے نتیجے میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا کہ وہ بڑی بخشش والا اور مغفرت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور خوف خدا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے اسے صراط مستقیم اور سوا سبیل بالکل صاف اور روشن دکھائی دیتی ہے، اور قدم قدم پر اس تقوی کی وجہ سے اسے اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ کبھی اسے یہ اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ اس کو واضح طریقے سے پہچان لیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ یہ تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو گویا کہ وہ نور عطا کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اسے صراط مستقیم اور سوا سبیل سیدھا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ جو ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہ نور انسان کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں دل کے اندر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم بالکل سیدھی دکھائی دیتی ہے اور رات کو باطل کے درمیان تمیز کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور آخرت میں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بھی کیا ہے، سورہ تحریم کے اندر بھی کیا ہے، اور بھی قرآن کریم میں بعض مقامات پر ملتا ہے۔ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور جس کے بارے میں قرآن اور احادیث کے اندر ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب جہنم کے اوپر وہ پل جس کو ہم عرف عام میں پل صراط کہتے ہیں، اور جس کے لیے قرآن و سنت میں صراط کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، اور وہاں سے گزرنے کے لیے کسی انسان کے پاس جو چیز رہنمائی کے لیے موجود ہوگی وہ ایمان اور عمل صالح کا نور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ جن کے دلوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں کو بھی اس نور کی بشارت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نور کامل کی بشارت ہے جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس نور کامل سے مراد یہی ہے کہ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہیں وہ نور حاصل ہوگا جس کی روشنی میں وہ اس پل کے اوپر سے گزر کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی بات ہے جو ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی پانچ وقت پابندی سے باجماعت ادا کرنے والے لوگ ہیں، کانت لہ نورم و برہانم و نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز ان کے لیے روشنی، ان کے ایمان کی دلیل اور جہنم کی آگ سے ان کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو گویا کہ وہاں یہ نور کن لوگوں کا حاصل ہوگا؟ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور نمازوں کو باجماعت ادا کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے اسی بات کو ذرا سا دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں جیسے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ نور حاصل ہوگا جس کی روشنی میں تم دنیا میں صراط مستقیم کو پا سکو گے، اور غلط راستوں اور پگڈنڈیوں سے اور شیطان کی ترغیبات اور ترہیبات اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا سکو گے، تو دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو بلائی اور خیر سے نوازنا چاہتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو اسلام پہ شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے اسلام پہ انسان کو شرع صدر حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کے تقاضے پورا کرنا انسان کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ شرع صدر انسان کو حاصل نہ ہو بلکہ کیفیت اس سے مختلف ہو, جس کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے کہ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں, اس کے سینے کو بینچ دیتے ہیں. کس قدر تنگ کر دیتے ہیں؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, کہ اسلام کا اور دین کا کوئی مطالبہ اس کے سامنے آتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے یہ کہا گیا کہ آسمان پہ چڑھو, کانما یصعد فی السماء, جیسا اسے آسمان پہ چڑھنے کے لیے کہا جا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہو تو یہ اس کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہو تو گویا اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اس سے کوئی وقت کا تقاضا کیا جائے تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دین کا کوئی بھی تقاضا اس انسان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, گویا کہ اسے آسمان پر چڑھنے کے لیے کہا گیا. جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں جس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کو شرع صدر حاصل ہو جاتا ہے, اور اس شرع صدر کے نتیجے میں اسلام کا مطالبہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کو خیر اور بلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. تو یہ دین کا فہم ہو, یہ شرع صدر ہو, یہ برہان ہو, یہ تقویٰ ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جن کے ذریعے سے بندہ مومن خواہشات نفس اور شیطانی چالو سے بچتا ہوا صراط مستقیم اور سواد سبیل پر گامزن رہتا ہے اور رب کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ پاتا ہے. تو یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. اب ہم قرآن کریم اٹھا کر جب پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں, یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ھدی للمتقین, تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے, یعنی متقین کو اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ھدی وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, یہ ہدایت اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کے اندر خوف خدا, پرہیزگاری, اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو اور اللہ سے انسان ڈرتا نہ ہو تو قرآن حکیم سے بھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. گویا دل کے اندر وہ ایک نور ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے, اگر وہ نور موجود نہ ہو تو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے ایک نابینا شخص ہو, اگر وہ دن کے 12 بجے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو اسے راستہ نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے جس کے ذریعے سے راستہ نظر آتا ہے. اس طریقے سے اگر دل کی آنکھ اندھی ہو جائے, جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان سینوں کے اندر ہیں. تو دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن سے ہدایت اور رہنمائی انسان حاصل نہیں کر سکتا. دل کی آنکھ اندھی ہو جائے, جیسے یہ ظاہری آنکھ جس سے انسان راستہ دیکھتا ہے, تو اگر یہ آنکھ اندھی ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ بینائی نہ رہے تو آدمی کو دن کی روشنی میں بھی راستہ نظر نہیں آتا. اس طرح دل کے اندھوں کو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی نہیں مل سکتی. تو دل کے اندھیرے کے بجائے اگر کسی انسان کے پاس نور ایمان ہے تو اسی نور ایمان کا نام, دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تقویٰ ہے جس کی بنیاد پہ انسان کو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے. خود قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے, اور تقویٰ بھی ایک طرح کا ایک نور ہے. اب جب دل میں تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے اور اوپر سے قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی, ایک نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے, تو جب یہ دونوں نور دل کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, تقویٰ کا نور اور اس کے اوپر قرآن کے نزول کا نور, تو یہ نور ان علی نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو پھر زندگی کی وہ روشن راہ بڑی واضح نظر آتی ہے جس کے اوپر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر ہدایت دی ہے، جس کو صراط مستقیم اور سواء السبیل کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لیے اور اس نور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی لسانی نورم وفی سمعی نورم وفی بصری نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے۔ اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور بنا دے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھ کر ختم کرتے ہیں تو ختم قرآن کی جو دعا ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، تو اس میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اللہ قرآن کو ہمارے لیے امام، رہبر، رہنما اور نور بنا دے۔ تو یہ دل کے اندر جو کیفیت جس کا نام تقویٰ ہے، اس کے نتیجے میں قرآن مجید فرقان حمید سے انسان کو وہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ صراط مستقیم اس کے لیے بالکل روشن ہو جاتی ہے۔ اس تقویٰ کے فوائد و ثمرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ دشمنوں سے حفاظت میں آدمی آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت ملتی ہے ان لوگوں کو جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، دو ہتھیار، ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دشمن کی چالیں بے اثر ہو جاتی ہیں جب لوگوں کے اندر صبر اور تقویٰ کی دو صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کے مسلمانوں نے ان دو ہتھیاروں کے ذریعے سے دشمنوں کی بڑی بڑی قوت اور طاقت اور دشمنوں کی بڑی بڑی چالوں کو ان پر الٹ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تو صبر تھا اور دوسرا تقویٰ تھا، خدا کے ساتھ ان کا تعلق تھا، دلوں کے اندر روشن ایمان تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ آج ہم دشمنوں کی سازشوں کا بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ کا نور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی سازشوں کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہاں یاد رکھو، خوب اچھی طرح سن لو، اگر تم صبر کرو گے اور متقی بن کر زندگی بسر کرو گے، تقویٰ دل کے اندر ہوگا، خدا سے ڈرتے رہو گے، پرہیزگار بن کر زندگی بسر کرو گے، تو پھر کیا ہوگا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو یہ اگر تمہارے اوپر فوری طور پر حملہ آور بھی ہو جائیں، دونوں گروہ، ایک گروہ جو مکے سے چلا تھا اور ایک جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے مل کر بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر اور تقویٰ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اللہ تعالیٰ نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نافرمانیوں کے ساتھ نہیں آتی، خدا سے بغاوت کے نتیجے میں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم خدا سے سرگشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کیے ہوئے، تو ان لوگوں نے جب اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، صبر کیا، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے، آج بھی دلوں کے اندر نور ایمان پیدا ہو جائے، آج بھی ہم صرف اللہ سے ڈرنے لگیں، اور آج بھی اگر وہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کر لیں، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت آ سکتی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ولی المتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کے معنی دوست, کارساز, مدد کرنے والا, پشت پناہی کرنے والا. کن لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے, کن لوگوں کا کارساز ہے, کن لوگوں کی حمایت کرتا ہے؟ ولی المتقین, متقین کی, فساق و فجار کی نہیں. تو آج بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں تو اللہ ہمارا ولی اور کارساز بن سکتا ہے. تقوی کے فوائد اس دنیا میں جو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک معاشی خوشحالی بھی ہے. رزق کے خزانے اللہ نے ان کو تقوی کے ساتھ مشروط کر دیا. سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتے والو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں جو ہے وہ نازل کریں گے. یعنی زمین برکتوں کے خزانے اگلنا شروع کر دے گی اور آسمان برکت سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی, لیکن کس کے نتیجے میں؟ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں. دوسری جگہ اسی بات کو بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ولو انہم مقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا اقلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل اگر تورات اور انجیل کو قائم کریں اور اس چیز کو وما انزل الیہم من ربہم, جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی ہے, تو لا اقلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق دے گا اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. وہاں فرمایا کہ آسمان سے اور زمین سے, اور یہاں فرمایا اوپر اور نیچے سے. یہاں بھی مراد وہی ہے, آسمانوں سے اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا اور اس کے نتیجے میں زمین جو ہے وہ رزق کے خزانے اگلے گی. یہ کہ کس صورت میں ہوگا؟ جب یہ قائم کریں گے تورات اور انجیل کو. تورات اور انجیل کو ظاہر ہے کون لوگ قائم کریں گے؟ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا, جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوگی, جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا. آج ہم اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب سمجھ لیں اور تورات اور انجیل کی جگہ ہم قرآن کو رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے, جو کچھ ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ قصے کہانیوں کے طور پر تو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے, وہ اس امت کے لیے ہے کہ ان آیات کو, ان حصوں کو, قرآن کے ان واقعات کو وہ پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. تو گویا کہ آج اللہ کی یہ کتاب ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم معاشی خوشحالی لانا چاہتے ہو تو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے نظام کو قائم کرو, تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے باران رحمت کا نزول فرمائے گا اور زمین بھی جو ہے وہ تمہارے لیے اپنے خزانوں کو اگل دے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا قائم کرنا اللہ کے نزدیک 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ خیر و برکت کا موجب ہے. کسی ایک حد کو قائم کرنا, اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. یعنی جب تم قصاص میں ایک آدمی نے قتل کیا اور قصاص میں تم اس کو قتل کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی ختم ہو گئی, لیکن اللہ کہتا ہے کہ حقیقت میں اس آدمی کے قتل کے ذریعے سے تمہیں زندگی مل گئی, اس لیے کہ بہت ساروں کی جانیں محفوظ ہو گئی. تو حدود اور تعزیرات ایسی چیز ہیں جن کے ذریعے سے اتنی خیر و برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حد کا نفاذ 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ خیر و برکت کا موجب ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ کا دین پورے کا پورا نافذ ہو اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے تو پھر یہ دنیا انسان کے لیے جنت بن جائے یا نہ بن جائے, جیسا خلافت راشدہ کے دور میں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف انسان اپنی ذاتی زندگی میں متقی اور پرہیزگار بن جائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لازمی اور ضروری ہے کہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی لوگوں کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اسی کے نتیجے میں ایک معاشی خوشحالی بھی آ سکتی ہے. اب اس قرآن کے ان ارشادات کو اپنے سامنے رکھیے، اور دوسری طرف اپنے حکومتوں اور حکمرانوں کے رویے کو دیکھیے کہ وہ معاشی خوشحالی لانے کے لیے آئیڈیے کہاں کہاں سے برآمد کرتے ہیں. کبھی وہ ہمیں یہ خواب دکھاتے ہیں کہ اس ملک کو ہانگ کانگ بنا دیں گے، کبھی اس کو کوریا بناتے ہیں، کبھی اس کو جاپان بناتے ہیں، لیکن اس کو پاکستان بنانے کی انہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم آج دیکھ لیں. تو قرآن کی روح سے اگر معاشی خوشحالی بھی آ سکتی ہے تو وہ ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں آ سکتی ہے. ایمان اور تقویٰ کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک بات میں آپ سے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تقویٰ کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے جو رہبانیت اختیار کی گئی ہے وہ زہد و تقویٰ کے نام پہ ہی اس کو اختیار کیا گیا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو زہد و تقویٰ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کر کے کوئی گوشہ نشینی اختیار کر لے اور بس اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس نے گویا کہ تقویٰ کی راہ اختیار کر لی ہے، اور یہ سرے سے بالکل ایک غلط تصور ہے. اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین افراد آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں بتایا گیا انہیں، انہوں نے اپنے لیے اس کو کم سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کی کوئی غلطی کوئی گناہ تو ہے نہیں، اس لیے جتنی عبادت وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے کفایت کرتی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. دیکھیے یہ نیکی کا جذبہ بھی بھلائی کا جذبہ بھی جب اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بھی گناہ بن جاتا ہے. ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، سو میں وہ سال کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ناگا نہیں کروں گا. دوسرا یہ کہتا ہے کہ رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی بغیر شادی کے گزاروں گا، کہ شادی کرتا ہے آدمی تو بیوی بچے اور پھر ان کی ضروریات اور یہ معاملہ، تو آدمی اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے بڑے اچھے جذبات ہیں، کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بڑے خیر کے جذبے سے نیک جذبات کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے ارادے کا ذکر کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ کو بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان افراد کے بارے میں معلومات کی اور پھر ان میں سے ایک ایک کو جا کر سمجھایا کہ یہ جو تمہارا تصور دین ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ میرا راستہ اور میرا طریقہ نہیں ہے، میرا راستہ اور میرا طریقہ یہ ہے. اور پھر دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ بھی ارشاد فرمایا ان کے سامنے، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں تین آدمی آئے، انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ راستے اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور میں ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں رات کو سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے انحراف کرے گا، میرے اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اور طریقہ اختیار کرے گا، فلیس منی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت اور جو زہد اور تقویٰ کی غلط روش تھی اس کی جڑ کاٹ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کے فمر راغب عن سنتی فلیس منی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بڑا اہم کام ہے، بس یہ آدمی کرتا رہے تو کسی اور کام کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ حاجیوں کی کوئی اور خدمت آدمی کر لے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے. ایک کہتا ہے کہ صرف جہاد آدمی کرتا رہے تو اور کچھ کام نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے عمل کی طرح اس عمل کو سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے خدا کے دین کے غلبے کے لیے. کیا تم نے اس شخص کے عمل کو، اور جو صرف حاجیوں کو پانی پلائے یا مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ کوئی خدمت کرے، کیا تم نے ان دونوں کے عمل کو برابر سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تو یہ دونوں قطن برابر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط تصور نیکی کو واضح کر دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کسی مسجد کے اندر جو ہے وہ خدمت کرنا بس یہ کافی ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور پھر اس کے بعد وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی یہاں پہ ساری باتیں، پہلی چیز ایمان باللہ اور اس کے اندر ایمان کے سارے ارکان شامل ہیں، اور پھر ایمان بالآخرت کا اس کے لیے خصوصی طور پر تذکرہ کیا کہ آخرت اگر آدمی کے پیش نظر نہ ہو تو پھر انسان اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. آخرت اگر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہی ختم ہو جائے، تو پھر انسان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، فرمایا یہ ہے اصل کام اور یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا. تو گویا کہ رہبانیت کے لیے اور زہد و تقویٰ کے اس غلط تصور کے لیے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. قبولیت اعمال کا دارمدار بھی تقویٰ پر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقویٰ والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. اور دوسری جگہ اس کو اور کھول دیا، ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تمہارا گوشت اور نہ تمہارا خون. یعنی تم قربانی کرتے ہو تو گوشت اور خون میں سے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچتی. کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس؟ ولکن ینالہ تقویٰ منکم، تمہارے دل کی وہ جو کیفیت جس کو اللہ نے تقویٰ کا نام دیا وہ پہنچتی ہے اللہ کے پاس. یعنی دل میں تقویٰ نہ ہو تو گوشت جو تم نے خود کھا لیا، خون زمین کے اندر بہ گیا، تو اللہ کے پاس کیا پہنچے گا؟ دل کی کیفیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی. آخرت کی کامیابی کا سارا دارمدار بھی تقویٰ پر ہے. ان للمتقین مفازا، قرآن میں جا بجا آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دی ہے. سورہ نبا میں ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی کن لوگوں کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، انہی کو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، متقی کہاں ہوں گے؟ باغات اور نہروں میں، یعنی جنت کا ذکر کیا گیا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عزت اور بزرگی والی جگہ پہ اس ذی اقتدار بادشاہ کے قرب میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آخرت میں ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو لوگ دنیا میں ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں. اولیاء اللہ کا تذکرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہوتی ہے، ان کے اندر کیا خاصیت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی قرار دیا ہے، یا ہم ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو کہ اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. کون ہیں اللہ کے ولی جن کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ایمان اور تقوی والے اللہ کے ولی ہیں. ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات کو، اللہ کی اس سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اللہ کے حقیقی دوست ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے فوز عظیم ہے. تقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان التقوی ملاک الحسنات، تقوی ہی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور اس سے نیکیوں کے سارے چشمے ابلتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے انسانی زندگی ہدایت کے نور سے جگمگانے لگتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونے لگتی ہے. سورہ طلاق میں تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس تقوی کے فوائد اور ثمرات کا ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مشکلات اور آزمائشوں سے نکلنے کے لیے سہولت دے دیتا ہے. مشکلات میں پھنس جاتے ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب آدمی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق وہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہم رزق کے معاملے میں اکثر پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان اگر ہو، اللہ سے انسان جو ہے وہ لو لگائے، اس سے تعلق کو مضبوط کرے اور دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کے ذریعے سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر انسان اس دل کے نور کو جو ہے وہ بڑھائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے. بعض اوقات ایسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے آدمی کہ ایک مصیبت سے نکلتا نہیں، دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا. تو ہمیں ضرور اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل تقوی کے نور سے خالی تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم ان پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکیں. ہماری رہنمائی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. کس بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایمان اور تقوی سے کہیں ہم تہی دست تو نہیں ہو گئے ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے بہت بڑے اجر سے اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں. یہ تقوی عزت اور بزرگی اور شرف کا ذریعہ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا، بزرگی والا، شرف والا کون ہے؟ اس دنیا میں ہم کسی کو عزت اور بزرگی والا سمجھتے رہے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک بزرگی اور شرف والا کون ہے؟ اتقاکم، وہ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. رنگ اور نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر آدمی اللہ کے نزدیک عزت اور بزرگی والا، شرف والا قطعاً نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک عزت اور بزرگی والا اور شرف والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں واضح فرمایا، ارشاد فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا. لا فضل لعربین علی عجمی، عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لعجمین علی عربی، نہ عجمی کو عربی کو کوئی فضیلت ہے. ولا لاسود علی احمر، ولا لاحمر علی اسود، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر. کسی لحاظ سے کسی انسان کو دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس کا اپنا کوئی کمال سرے سے ہے ہی نہیں. میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ کیا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلاں خاندان میں پیدا کرو؟ میری شکل و صورت کیسی ہے؟ کیا میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسا پیدا کرنا؟ یہ تو سب اس فاطر فطرت کے کمالات ہیں، ان کے اندر میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بزرگی اور شرف انسان کے اپنے عمل اور کردار کے نتیجے میں ملتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا الا بالتقوی, انسان کو جو مرتبہ و مقام اللہ کے ہاں حاصل ہوگا وہ تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہوگا. آخرت کا منظر آپ کئی مرتبہ قرآن مجید میں پڑھ اور سن چکے ہیں کہ وہاں کیفیت انسانوں کی کیا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, بیوی خامد ایک دوسرے سے جان چھوڑا رہے ہوں گے, اولاد والدین سے جو ہے وہ بھاگ رہی ہوگی, ہر ایک کو اپنی مشکل پڑی ہوگی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما, جگری دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. فلا انسا وبینہم یومئذ ولا یتساءلون, اس دن لوگوں کے درمیان جو نسب کا تعلق ہے یہ بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی کسی دوسرے کا پرسان حال ہوگا. اس کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قیامت کے دن جو لوگوں کے درمیان دوستیاں اور تعلق ہوں گے یہ دشمنی میں بدل جائیں گے سوائے متقین کے, کہ جو تقوی والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے لیے محبت کرتے تھے ان کی دوستی قیامت کے اس کیفیت کے اندر بھی قائم رہے گی. یہ تقوی کے ثمرات ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے, جب خوف خدا تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا, جب اللہ کے خوف کی وجہ سے تم برائیوں سے نجات حاصل کر لو گے, جب اللہ کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چل پڑو گے تو پھر کیا ہوگا, وقولوا قولا سدیدا. دوسری وصیت یہ ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ سچی بات کرو. تقوی اور سچائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے, متقی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کن کن انعامات سے نوازے گا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے عمل درست ہو جائیں گے, تم خیر اور بلائی کے کام کرنے لگو گے, تم نیکی کے راستے پہ چل پڑو گے, تمہاری زندگی میں اعمال صالحہ کی بہار آ جائے گی جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سچائی کو اختیار کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں گے وہ فوز عظیم حاصل کر لیں گے, بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے فوز عظیم ہے. تو بھائی اور بزرگو, یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اِنَّ التَّقْوَى مِلَاقُ الْحَسَنَاتِ, تقوی اور خوف خدا ہی وہ منبع اور سرچشمہ ہے جہاں سے نیکیوں, اطاعت الہی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں اور انسانی زندگی ہی ایمان اور عمل صالح کے نور سے جگمگانے لگتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف یعنی تقوی حکمت کی چوٹی ہے. کون سی حکمت؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر اللہ کی طرف سے مل گیا, یعنی دوسرے لفظوں میں اسے سب کچھ مل گیا. جس بلائی کا بھی وہ خواہش مند ہے اگر اللہ نے اس کو حکمت عطا کر دی تو گویا کہ اللہ نے اس کو سب کچھ سے نواز دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کے اندر اگر خوف خدا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرتے ہیں, اور حکمت اگر کسی کو مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. دنیا اور آخرت کی کامیابی, معاشی خوشحالی, مشکلات سے نجات, کفر اور شرک اور نفاق کے اندھیروں میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی, آزمائش کی گھڑی میں ایمان پر استقامت, اور حق اور باطل کی پہچان اور اس کے حق کے اتباع کی توفیق اور باطل سے نجات, فہم دین اور قرآن سے رہنمائی, گناہوں کی بخشش اور رب کی رحمتیں, دشمن سے حفاظت اور اللہ کی مدد, نیز فرشتوں کی معیت, اللہ کے ولی ہونے کا شرف, عزت اور بزرگی کا مقام, اعمال کی قبولیت, سیرت و کردار کی اصلاح اور اعمال صالح کی توفیق کا دارمدار تقوی اور خوف خدا پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے, اور ایمان اور تقوی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور ایمان اور تقوی پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.